الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی, آج کی مجلس اصال ثواب کی مجلس ہے مرحومہ سعید فاطمہ بنت مرتضیٰ کاظمی کی. مجلس کے آغاز میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے, اپنی رحمتوں کی بارش کریں, اور جو اہل خانہ ہیں اور پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے لیے ضرور دعا اور ہمیشہ جو کچھ بھی ہمارے سے ہو سکے ہم وہ کر سکیں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ کل سے ظاہراً چاند رات کی مجلس ہوگی, کل سے باقاعدہ محرم کی مجالس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کو بہتر طور پر سمجھ سکیں, اور ہمیں مولا کا حقیقی عزادار کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی مجلس میں میں چاہوں گا کہ چونکہ ایک قسم کی تمہید بھی ہو اور آج کی مناسبت بھی بیچ میں ہو, تو جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں ایک دو کی جا سکتی ہیں اس کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا, اور آپ نے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ آپ نے خود ہی قدم قدم کے اوپر بیان کیے. مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر میں امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملات, جو کلمات, جو خطبات ادا ہوئے, ان میں آپ نے قدم قدم پر اپنے اہداف و مقاصد کو بیان کیا, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں. آپ کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور کن اہداف کے تحت آپ نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا, اور محرم الحرام کے حوالے سے ہم سے اہل بیت کی کیا توقعات ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. سب سے پہلی چیز جو آج کی مجلس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا امام حسین سے رابطے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, ہمارا امام حسین سے رابطہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ہمارا امام حسین سے, کربلا سے, کربلا والوں سے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہو, تو اس کے نتیجے میں بہت سی غلط فہمیاں اور مسکنسیپشن, اور پھر ہمارے عمل کا تعلق بھی اسی بات سے ہے کہ ہماری معرفت کتنی ہے, ہماری اپروچ کتنی ہے. پہلا رابطہ امام حسین سے, تین یا چار قسم کے روابط یا ارتباط ہیں کہ جس کو بیان کرنا ضروری ہے ابتدا میں. پہلا رابطہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے, جس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے, جس کا تعلق ہمارے سینٹیمنٹ سے ہے, جس کو عواطف بھی کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے ہمارے جذباتی رابطے کا ہونا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے کہ انسان میں ایک فکری پہلو ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ غور و فکر کرتا ہے اور وہ تفکر کرتا ہے، اور ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیلنگز رکھی ہیں، ایموشنز رکھی ہیں، جذبات رکھی ہیں اور احساسات رکھے ہیں، تو ضروری ہے، اور یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کائنات کی عظیم ہستی اور کائنات کی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہماری آلریڈی جذباتی اور احساساتی وابستگی جو ہے وہ پورے صحیح طریقے سے اور مضبوط طریقے سے آلریڈی موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر آپ انسان کی نفسیات کو دیکھیں تو جب تک آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے سینٹیمنٹس، آپ کی فیلنگز شامل نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ جو ہے وہ کسی سے اٹیچ نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ دلی طور پر، قلبی طور پر کسی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو آپ اس کی بات کو سننے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کسی کی بات کو سنتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کے اتباع کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جذباتی وابستگی، اس کی جو ہے ایک اہمیت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جذباتی وابستگی کے ساتھ ساتھ اگر اس میں عقل اور منطق اور استدلال کا رخ موجود نہ ہو تو یہی چیز جو ہے وہ منفی رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جذبات اور احساسات جو ہیں یہ خود ان اٹ سیلف اچھی چیز ہے اگر ان میں توازن پایا جائے، اگر ان میں بیلنس پایا جائے، لیکن اگر یہ ایکسیڈ کر جائیں اپنی لمٹ سے تو اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جذبات اور احساسات اور عقل اور منطق کے، جس کی طرف میں انشاءاللہ آج کی مجلس میں اشارہ کروں گا، اسی لیے ایک شروع میں ہی میں ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ہمارے اس میں علمی لحاظ سے، اکیڈیمک اور ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے مذاہب کو مانتے ہیں، جو دوسرے مکاتب کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان فرقے کے ہوں، چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، ہم عام طور سے دلیل دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو قائل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کسی مذہب کو ماننے، اس کی پیروی کرنے میں اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کی فیلنگز بھی انوالو ہوتی ہیں۔ صرف اس کی عقل انوالو نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جو ہے وہ عقلی طور پر سمجھائیں کہ تم غلط ہو، تم باطل پر ہو، تمہیں چینج کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے، جس قسم کی سراؤنڈنگز اس کی تھیں، جس قسم کا انوائرمنٹ اس کو ملا ہے، اس انوائرمنٹ میں اس نے اس مذہب کو اپنایا ہے۔ لہٰذا جب آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو مذہب کی تبلیغ میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے اور علمی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے اور استدلال کے ذریعے سے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ایک سائیکولوجیکلی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جذبات اور احساسات بھی اس کے شامل ہیں۔ لہٰذا اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان تبلیغ کے مقام پر ہوتا ہے تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم امام حسین کے لیے غم مناتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ خود اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں، یہ جو مظلومیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو، جب آپ کو پتا ہے کہ عرب معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ اب یہ جو قرآن کا لفظ ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، یہ ایک خالصتاً جذباتی آسپیکٹ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال یا اسفا علی یوسف، اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہائے میرے یوسف، ایگزیکٹ ترجمہ ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ وہ حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں ہائے میرے یوسف، یا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی کو، اس بچے کو کس جرم میں جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن آگے چل کر ایک اہم آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کہتے ہیں کم ترکو من جنات و عیون. اب یہ آیت جو میں آج پڑھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں اور آپ حضرات اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ قرآن مجید کتنی گہرائی میں جا کر بعض باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وما ترکو کم ترکو من جنات و عیون. یہ جو فرعون اور فرعون کو ماننے والے تھے, یہ آیت اشارہ ہے اس کے بعد کے حالات میں کہ جب یہ تباہ ہو گئے سارے کے سارے, پھر جو فرعون نے جو اس کی دولت و ثروت تھی, جو اس کی فصلیں تھیں, جو اس کی زراعت تھی اور جو اس کے محل تھے, وہ سارے کے سارے بعد میں قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کو ورثے میں مل گئے. تو قرآن کہتا ہے وما کم ترکو من جنات و عیون, کتنے ہی باغات تھے اور کتنے ہی چشمے تھے جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, اور کتنے ہی ایسی زرعی زمین تھی ان کی, اور مقامٍ كَرِيمٍ, اور کتنے ہی ان کے محل تھے کہ جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. نِعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا, اور یہ جن نعمتوں سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے تھے. پھر کہتے ہیں كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, لیکن ہم نے دوسری بعد میں آنے والی قوموں کو ورثے کے طور پر, وراثت میں یہ ساری چیزیں ان کو دے دی ہیں. قرآن یہاں تک جو ہے ایک بات کرتا ہے جس میں میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا, اور پھر بعد والی آیت جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور قرآن یہاں واضح طور پر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چونکہ اس سال ثواب کی مجلس بھی ہے, میں چاہوں گا کہ اس نقطے پر ہم واقعی غور کریں کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. بار بار قرآن جو ہے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور یہ اسلام اور قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ, اور پھر موت کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے, یہ جو ہم موت سے ڈرتے ہیں, یہ جو ہم موت سے خوف کھاتے ہیں, اس کی وجہ بھی ہے, کئی وجوہات ہیں اس کی فلوسوفیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں, لیکن میں ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو موت کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم موت کو فنا سمجھتے ہیں, ہم موت کو نابودی سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زندگی جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو اس موت کو فنا سمجھنے کی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں آنے والی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا یا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا, لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, تمہارے پاس جو چیز بھی موجود ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے, وہ ختم ہو جانے والی ہے, اور جو چیز باقی بچ جانے والی ہے وہ میرے پاس ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دی جائے, ہر وہ چیز جس کو اللہ کے ساتھ مربوط کر دیا جائے, اس کو انسان باقی رکھ سکتا ہے. اس دنیا میں ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, اس کام کو ہم اپنے ہاتھ سے ضائع بھی کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھ سے فنا بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے ہاتھ سے اس کو آخرت کے لیے باقی بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عبرت ہے اس وقت سب کے لیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو عیاش تھے, جن پہ دولت و ثروت تھی, جو بہت زیادہ ناز کرتے تھے, فخر کرتے تھے, متکبر تھے, لوگوں پر ظلم کرتے تھے, لیکن بالآخر وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو جب انسان مرنے والے کو یاد کرتا ہے, جہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم قبرستان میں جب جاتے ہیں, جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کسی کے لیے, تو یقیناً مرنے والے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا شاید اس طرح سے احساس نہ ہو. وہاں روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ قبرستان میں جب انسان جاتا ہے, جب مرنے والوں کو یاد کرتا ہے, تو یہ مقام عبرت بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک پہلو ہو, کہ ہم اس چیز کو ایز اے عبرت بھی دیکھیں کہ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور جو چیز رہنے والی ہے, جہاں انسان نے باقی رہنا ہے, وہ آخرت ہے. ثواب پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کربلا میں, کربلا سے خط لکھتے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو. محمد ابن حنفیہ کو خط میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کان دنیا لم تکن، جیسے دنیا کبھی تھی ہی نہیں، بل آخرت و لم تزل، اور آخرت ہمیشہ سے موجود تھی. کیا ہم نے امام حسین کے ان الفاظ پر کبھی غور کیا ہے کہ اپنے بھائی کو امام حسین کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے موجود تھی؟ یعنی آپ کا دنیا کے فنا ہونے، دنیا کے ختم ہونے پر امام حسین کا ایمان، امام حسین کا مقام یقین اور آخرت کا ہمیشہ موجود رہنا، یہ بھی مقام یقین ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یقین ہمیں بھی حاصل ہو، لیکن یہ کس مقام پر یقین حاصل ہو؟ ایک وہ مقام ہے کہ جو مقام تفکر کہلاتا ہے. مقام تفکر کیا مطلب؟ عقیدے کی حد تک. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اگر میں پوچھوں کہ آخرت موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی تو آپ کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے عقائد کا حصہ ہے. تو ایک مقام یقین وہ ہے کہ جو مقام فکر پر ہے، لیکن وہ مقام یقین کہ جس کی طرف امام حسین اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقام یقین عمل ہے. ایک وہ یقین ہے جو عمل کے میدان میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایک وہ یقین ہے جو فکر کے اندر انسان کے موجود ہوتا ہے. یعنی عملی طور پر انسان کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے. ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس روایت میں ہے کہ یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، یہ لوگ جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بہت بڑے زاہد ہوں، جیسے بہت بڑے عابد ہوں. جب زبان کی حد تک بات کرنے کی بات آتی ہے، جب عقیدے کی حد تک بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا زاہد و عابد و جو ہے وہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے. لیکن یعملو فیہا عمل الراغبین، لیکن جب وہ اس دنیا میں عمل کرتے ہیں تو عمل ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا دنیا پرست کوئی موجود نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ مقام عمل اور مقام فکر میں کتنا فرق ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم ہمیشہ اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ عقیدے کی حد تک ہمیں خدا پر ایمان ہے، عقیدے کی حد تک ہمیں قیامت پر ایمان ہے، عقیدے کی حد تک ہمیں پیغمبر پر ایمان ہے. لیکن عمل ہمارا کبھی کبھی پکار پکار کر بالکل دوسرا میسج جو ہے وہ دیتا ہے. تو لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. پھر قرآن کی آیت آگے چل کر، کتنی خوبصورت آیت ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی غور کیا ہوگا. قرآن یہ آگے چل کر کہتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر نہ آسمان نے گریا کیا اور نہ زمین نے گریا کیا، اور جب ہم نے ان کی مہلت کو ختم کیا تو پھر ہم نے ان کو مہلت نہ دی. ہم نے جتنی ان کو ڈھیل دینی تھی ہم نے دے دی، ہم نے جتنی ان کی عمر دراز کرنی تھی ہم نے ان کی عمر دراز کر دی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے محلات کو چھوڑ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے زراعت کو چھوڑ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے بڑے بڑے چشمے چھوڑ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے بڑے بڑے باغات کو چھوڑ گئے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان پر نہ کسی آسمان نے گریا کیا اور نہ کسی زمین نے گریا کیا. یہ عالم عرب کا وہ محاورہ ہے، وہ لوگ کے جو ویلیو ایبل ہوتے ہیں، وہ لوگ کے جو ورتھ رکھتے ہیں، جو قابل قدر ہوتے ہیں، جو عظیم ہوتے ہیں. عرب معاشرے میں یہ محاورہ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کو لوگ کبھی فراموش نہیں کرتے، لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اس وقت تک کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، اس وقت ہماری تفاسیر میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جو چاپلوسی کرتے ہیں، جو ان کی تعریف کرتے ہیں، वो भी इस तरह से उनको जाहिर करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया जो है उनके साथ वाबस्ता है, पूरी दुनिया जो है उनकी मोहताज है। लेकिन जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको कोई उनका नाम लेवा नहीं होता, कोई उनको अच्छे नाम से याद नहीं करता। अजीजाने मोहतरम, यही वो मकाम है कि जहां पर तारीख ये बताती है कि एक मौके पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कुरान की आयत पढ़ी और अपने नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाने मुबारक पर अपना हाथ रखा और यही आयत पढ़ के जब आपने कहा कि मा बकत अलैहिम अस्समा वल अर्ज, कि इनके ऊपर न जमीन ने गिरिया किया न आसमान ने गिरिया किया, लेकिन ए मेरे फर्जन तू वो है कि जिस पर आसमान भी गिरिया करेगा और जमीन भी गिरिया करेगा। तो ये गिरिया और जारी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जिसको जज्बात और एहसासात के लिहाज से हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। रिवायत के अल्फाज हैं, रिवायत कहती है कि मा मिन मोमिन इल्ला वलहू बाबुन, कोई मोमिन ऐसा नहीं होता, मुतवज्जो कीजिएगा, कोई मोमिन ऐसा नहीं होता कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने दो दरवाजे रखे होते हैं। दो दरवाजे उस मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने रखे होते हैं, एक वो दरवाजा जिससे उसका अमल ऊपर जाता है और एक वो दरवाजा जिससे उसके लिए अल्लाह का रिस्क नाजिल होता है। और फिर रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ये दो दरवाजे जिससे अमल जाता है और वो दरवाजा जिससे रिस्क आता है, ये दोनों दरवाजे उस मोमिन के इस दुनिया से जाने पर गिरिया करते हैं। ये रिवायत के अल्फाज हैं। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, खालतुन नास मुखालकतन, कि लोगों के साथ इस तरह मिलो, इस तरह से उनके साथ मुआशरत रखो कि इज मितुम माहा बकौ अलैकुम, कि जब तुम मर जाओ तो वो तुम पर गिरिया करें और जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारे साथ मिलने के मुश्ताक हो। ये अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अगर इसी एक हिकमत आमोर और जुमले को अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमारी अखलाकी जिंदगी में एक बुनियादी तब्दीली वाकया हो जाए। और वो ये कि कदम कदम पर हमें ये एहसास हो, चाहे वो हमारी इनफरादी जिंदगी हो चाहे वो हमारी इज्तमाई जिंदगी हो, वो ये कि हम इस तरह से मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजारें कि दूसरे हमारे मरने के बाद हमें याद करें और हम पर गिरिया करें और हमारी जिंदगी में वो हमारे मिलने के हमसे मुश्ताक हो। और वाकई ऐसे अफराद हम सब की जिंदगी में मौजूद हैं कि जिनकी नेकियों की वजह से, जिनके अच्छे अखलाक की वजह से, जिनके अच्छे बिहेवियर की वजह से इंसान हमेशा उनसे मिलने का मुश्ताक रहता है। और ऐसे अफराद भी होते हैं कि जिससे इंसान जो है वो कभी मिलना नहीं चाहता, इसलिए कि वो दूसरे के लिए शर का बाइस होते हैं, इसलिए कि वो दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए कि दूसरा अपने आप को उससे सेफ महसूस नहीं करता। तो क्यों ना इंशाल्लाह इन मजालिस में मेरी ख्वाहिश होगी कि हम खुद शनासी और मार्फत नफ्स और अपनी पहचान, इसके ऊपर भी चंद मजालिस जो है मैं इसके ऊपर पढ़ना चाहता हूं कि हम ये देखें कि हम कहां कहां पर वो मुश्किलात मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हम खुद को नहीं शनाख्त कर पाते, अपनी मार्फत की जरूरत कितनी है। जब रिवायत में है कि मन अरफा नफसा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो नफ्स की पहचान जो है वो एक बुनियादी मौजू होगा कि जिस पर मैं मुहर्रम की मजालिस में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। दूसरा राबता जो है उसकी तरफ आने से पहले फिर दोबारा वही बात कि इन आंसुओं और इस अजादारी और इस गिरिए को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। यानी रोना खुद अपनी जात में हदफ नहीं है बल्कि ये खुद एक वसीला है किसी मकसद तक पहुंचने के लिए, किसी हदफ तक पहुंचने के लिए। क्या वजह है कि रिवायात में अपने मरने वालों पर गिरिया करना एक हद तक उसको सही करार दिया गया है। حد سے زیادہ کریا نہ کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں امام حسین پر گریہ کرنے پہ کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم امام حسین پر گریہ کو محدود کرو، بلکہ جتنا امام حسین کے غم میں آنسو بہا سکتے ہو تم آنسو بہاؤ. اس لیے کہ حسین کے غم میں انسان جو آنسو بہاتا ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے کسی بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے. باقی جگہ پر جب آپ آنسو بہاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس وہ کلیئر اہداف نہیں ہوتے کہ جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں. لہذا وہاں پر اگر آپ آنسو بہاتے ہیں، دنیا کے لیے اگر آپ آنسو بہاتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے، دنیاوی اشیاء کے لیے اگر آپ روتے ہیں تو اس کی مذمت کی گئی ہے. اس لیے کہ یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، یہ آپ کو ایڈوانسمنٹ سے روکتے ہیں. اگر حد سے زیادہ آپ غم منائیں گے اور حد سے زیادہ آپ خوش ہوں گے تو اس کی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے. لیکن حسین کے غم میں جتنا آنسو بہائیں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ حسین ہمیں جن مقاصد اور جس اعلیٰ افق سے روشناس کرواتے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے ان اہداف تک پہنچانا اصل مقصد ہے. ثواب کر دیجیے. امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، یا من لا یملک الدعاء، اے وہ اس کے سامنے دعا کرے کہ جس کے پاس وہ انسان، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے، سوائے دعا کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ کیوں کہا امیر المومنین کہ سوائے دعا کے میرے پاس کچھ نہیں؟ اس لیے کہ دعا کون شخص کرتا ہے، دعا کب کرتا ہے، ہمیں دعا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دعا کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو احتیاج ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں احتیاج ہی نہ ہو، آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو لوگ دعا پر اعتقاد نہیں رکھتے اور جو لوگ دعا نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، چاہے وہ روزہ بھی رکھتے ہوں، لیکن دعا و مناجات میں وہ زیادہ خلوص ان کا نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر احتیاج کو فیل نہیں کرتے، اس نیڈ کو فیل نہیں کرتے. جیسے ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو کوئی ہمیں عطا کرے گا. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہماری پوری حقیقت ہی احتیاج ہے، ہم سر تاپا محتاج ہیں. یا ایہا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی، اے انسان تم اللہ کی طرف فقیر ہو. یہ فقیر کہا گیا ہے، فقیر سے مراد بیگر نہیں، فقیر سے مراد محتاج ہے. اور یہ وہ محتاجگی نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے ہوتی ہے. اگر میں آپ کا محتاج ہوں اور آپ میرے محتاج ہیں تو اس کا مطلب دنیاوی چیزوں میں ہو سکتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہو، ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوں. لیکن یہ وانتم الفقراء الی اللہ ہے، تم فقیر ہو، یعنی یہ ایگزسٹینشل نیڈ ہے، یہ وہ نیڈ ہے کہ جو تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے، تمہارے وجود کے لیے ضروری ہے، تمہارا پورا وجود جو ہے اللہ کا محتاج ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا رابطہ جو امام حسین کے ساتھ استوار ہونا چاہیے، دوسرا ریلیشن جو امام حسین کے ساتھ ڈیولپ ہونا چاہیے، وہ ہمارا اعتقادی اور عقیدے کا ریلیشن ہے. یعنی جہاں پر ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ان کو صحیح ڈیوائن ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ من زار الحسین عرف، من زار الحسین، جو حسین کی زیارت کرتا ہے عارفن بحق ہی، جو حسین کی زیارت کرتا ہے، جو حسین پر آنسو بہاتا ہے. ایک حصے کو ہم نے چن لیا ہے لیکن دوسرے حصے کو ہم نے نظر انداز کر، ایک حصہ لے لیا ہے کہ حسین کے غم میں آنسو بہانے والے پہ جنت واجب ہے، دوسرا اہم حصہ کیا ہے؟ عارفن بحق ہی، بشرطے کہ تم حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس کے اوپر گریہ کرو. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس آیت میں غور کیجئے گا کہ جب مسیحی گروہ حضرت رسول خدا کے پاس آیا تو اس وقت جب انہیں حق کا پتہ چلا تو قرآن کی عجیب آیت ہے, اور یہ آیت ہر جگہ پر, خاص طور پر وہ لوگ جو عزاداری کرتے ہیں, جو امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں, ان کے لیے یہ اہم ترین آیت ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کہتے ہیں جب انہوں نے سنا, اِذَا سَمِعُوا, جب انہوں نے سنا کس چیز کو, اس چیز کو کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئی, وہ چیز کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئی, وہ وحی جو پیغمبر پر نازل ہوئی, وہ قرآن کا کانٹینٹس جو پیغمبر پر نازل ہوئی, جب انہوں نے سنا اس کو, کہتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع, تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, اور وہ آنسو اتنے بہے کہ ان کے رخسار پر آنے لگے, یعنی ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا. اور کیوں؟ مما عرفوا من الحق, یہ آنسو کیوں تھے؟ یہ آنسو جذبات کے آنسو نہیں تھے, یہ احساسات کے آنسو نہیں تھے, یہ کس وہ آنسو نہیں تھے, بہت توجہ کیجیے گا, یہ وہ آنسو نہیں تھے جو کسی کی مظلومیت پر بہائے جاتے ہیں. ایک وہ آنسو ہیں جب آپ کسی کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں تو آپ ان آنسوؤں کو بہاتے ہیں, لیکن یہ وہ آنسو ہیں, قرآن کی آیت کہتی ہے مما عرفوا من الحق, یہ وہ آنسو ہیں جو حق کی معرفت حاصل کر کے بہائے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں کے بھی درجات ہیں. ایک وہ درجہ ہے جو امام حسین کی مظلومیت پر ہم بہاتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم امام کی مظلومیت پر آنسو بہائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین سے بڑا مظلوم کوئی مظلوم نہیں تھا, لیکن یہ ایک درجہ ہے, اس سے اعلیٰ تر درجہ یہ ہے کہ ہم حق کی معرفت حاصل کر کے امام حسین پر آنسو بہائیں. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں پیغام دیا, جو امام حسین نے جس کی خاطر قربانی دی, اگر ہم ان اصولوں سے محبت کریں, ان اصولوں کی معرفت حاصل کریں, اگر امام حسین پر آنسو بہانے سے پہلے ہمیں عدل و انصاف سے محبت ہو, ہمیں آزادی و حرت سے محبت ہو, ہمیں صبر و استقامت سے محبت ہو, تو اس کے بعد جب ہم امام حسین کا یاد کریں گے تب وہ معرفت کے آنسو جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو امام حسین سے دوسرا رابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد بھی مضبوط ہونے چاہیے. صرف جذبات کا مسئلہ نہیں ہے, صرف آنسو بہانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہماری مجالس میں, یہاں کا تو ہم ذکر نہیں کر رہے, لیکن جب ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ صرف دروازے کے باہر کھڑا ہے, اور اس کو مجالس سننے سے کوئی دلچسپی نہیں, اس کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں, اس کو نہج البلاغہ سے کوئی دلچسپی نہیں, اس کو امام حسین کے مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو دلچسپی کس سے ہے؟ کہ صرف آ کر ماتم کرنے سے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک رخ ہے ماتم کرنا, ایک رخ ہے عزاداری, لیکن دوسرا اہم ترین رخ یہ ہے کہ ہم ان مجالس میں اپنے عقائد کو درست کریں, اپنے اعتقادات کو درست کریں, اپنی علمی حیثیت کو بہتر بنائیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین, اب ہم کس طرح کربلا کو سمجھیں گے, ہم کس بنیاد پر امام حسین سے ہم وابستگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں, جب تک ہمارے عقیدہ اور جب تک ہم عقلی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے. امام حسین شب عاشور اپنی بہن زینب کو جب فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجهه, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ امام حسین نے کس طریقے سے اپنی بہن زینب کو یہ کہا کہ کل شیء ہالک, بہن زینب ہر چیز ختم ہو جائے گی, الا وجهه, سوائے وجہ پروردگار کے. اگر امام حسین یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اگر ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں, اس کو کون ثابت کرے گا کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کیا یہ عقیدے کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ عقائد کی بات نہیں ہے؟ امام حسین جو فرماتے ہیں و انا الیہ راجعون, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک یہ کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری خلقت اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہمیں, اور اللہ تعالیٰ مبدا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا واپسی کا سفر جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر کیسے کرنا ہے, इस रास्ते को कैसे तय करना है, इस स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे हमने शुरू करना है, ये है इसका मतलब इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि, कि हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। उसी की तरफ लौट के जाना कैसे है, क्या इस पर भी गौर करना है या नहीं करना, या हमने सिर्फ कुरान की आयतों को पढ़ना है, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इमाम हुसैन कर्बला में हमें सिखाते हैं, शहजादी जैनब, सैयद सज्जाद, कर्बला के वाकयात के बाद कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं कि हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह की तरफ जाना कैसे है, हमने इन स्पिरिचुअल स्टेजेस को तय कैसे करना है, हमने अपने आप को रिफाइन कैसे करना है, हमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, हमने किस तरीके से रूहानी लिहाज से अपने आप को चेंज करना है। और फिर जब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इमाम हुसैन का घुमसान की जंग और शुजात और बहादुरी का जौहर दिखाना, कर्बला में वो फेस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ला हौला वला कुव्वता का मतलब ये है कि इमाम हुसैन कोई मैसेज देना चाहते हैं। वो सिर्फ सिंपल जैसे हम नमाज में ला हौला वला कुव्वता बिहौलिल्लाह हम पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, दरअसल उसका फलसफा ये है। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको समझें, और जो मिंबर पर जाकिरीन है उनकी उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इन मफाहीम को उनके सामने रोशन करें। और वो ये है कि सिर्फ ये नहीं कि जहां पर मेरे अंदर ताकत नहीं है वहां मैं अल्लाह ताला से कहता हूं परवरदिगारा तू मेरी मदद कर, जहां पर मुझे जरूरत है, जहां मैं समझता हूं कि मैं बेबस हूं, वहां पर मैं अल्लाह ताला को याद करता हूं। इमाम हुसैन ये बताना चाहते हैं कि देखो अगर आज मेरे अंदर ये ताकत है भी, और अगर मैं ये तलवार दुश्मन के खिलाफ चला रहा हूं तो ये भी अल्लाह की दी हुई कुव्वत से चला रहा हूं। अगर अल्लाह मौजूद ना हो, उस पर तवक्कुल मेरा ना हो, उसके सामने सरे तस्लीम ना हो, तो कभी मैं ये तलवार दुश्मन के खिलाफ नहीं चला सकता। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। कभी फरमाते हैं हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, और सारी चीजें हदफ हैं जो इमाम हुसैन हमें बताते हैं कि हर चीज है सिर्फ और सिर्फ खुदा तक पहुंचने के लिए। या अय्युहल्लज़ीन आमनू वब्तगु इलैहिल वसीला, कि तुम अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, यानी कोई भी काम ऐसा जो हमें खुदा तक पहुंचने में रुकावट बने, कोई भी चीज हो सकती है, वो अच्छी चीज भी हो सकती है, वो बुरी चीज भी हो सकती है, कोई भी चीज जो हम एहसास करें कि हमें अल्लाह तक पहुंचाने में वो रुकावट बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज हमारा, उससे वाबस्तगी हमारी दुरुस्त नहीं है। तो हमारी अहले बैत के साथ जो हमारा ताल्लुक है, ये हमें इवेलुएट करने की जरूरत है कि ये जो हमारा ताल्लुक है कितने मकामात ऐसे हैं जिसमें आप में से हर शख्स ये गवाही देगा कि बावजूद इसके कि हम अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, बावजूद इसके कि हम विलायत अली का इकरार करते हैं, लेकिन ये चीज हमें अल्लाह की तरफ ले जाने की बजाय हमें अल्लाह की तरफ जाने से रोकती है। क्यों? इसलिए कि वो मोहब्बत अली के तकाजे पूरे करना जरूरी है, वो विलायत अली के तकाजे पूरे करने जरूरी है। और ये सारे के सारे हमारे लिए इवैल्यूएशन के टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स हैं कि हम खुद अपने आप को असेस करें। इसमें कोई शक नहीं, मैं नहीं बता सकता आप मुझे नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपने आप को, ये जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इसीलिए है कि मैं ये बताऊं कि आया ये सारी मजालिस, ये सारी मेरी वाबस्तगी, मेरा दीन, मेरा ईमान, ये मुझे किस तरफ लेके जाता है? क्या अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा होता है? क्या अल्लाह से तकर्रुब इलल्लाह में इजाफा होता है? और यही वजह है, आप देखें इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं, मन काना फीना बाज़लन मुहजत, जो शख्स मेरे लिए खून बहाना चाहता है, फरमाते हैं वह मुवत्तिनन अला लिका इल्लाह, और जो ये समझता है कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन अल्लाह की जात है, वो मेरे साथ आ जाए। मुझे ऐसे किसी की जरूरत नहीं है कि जो गुमराह हो, ऐसे किसी शख्स की जरूरत नहीं है कि जो लोगों को या इस तहरीक को, जो एक इलाही तहरीक है, उसको आगे बढ़ने से रोक सके। इमाम हुसैन के लिए चीज अहम नहीं थी। ये हो सकता है, मैंने देखा है कि हमारे बाज लोग इसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है इस चीज को बयान करने में कि शब आशूर हम साबित करने में गुजार देते हैं कि कोई शख्स वहां इमाम हुसैन के पास से नहीं गया, जबकि तारीख में ऐसी कोई चीज साबित नहीं होती। ऐसे अफराद थे जो शब आशूर भी चले गए, इंशाल्लाह बाद में आप तफसील पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ये हुसैन की तहरीक की अजमत की दलील है कि इमाम हुसैन को अपनी इस तहरीक में किसी ऐसे शख्स की जरूरत ही नहीं थी कि जिसमें जर्रा बराबर भी इखलास की कमी और जिसमें जर्रा बराबर भी उसके अंदर। और ऐसे अफराद के नाम तारीख में है कि जिन्होंने हुसैन को छोड़ दिया और हुसैन ने फखर से कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो शख्स जो करबला में रस्ते में मिला, जहाक नामी शख्स के, जिसने कहा कि मौला ये तलवार मैं आपको देता हूं, ये कभी उठी नहीं है मगर ये कि इसने दुश्मन के सर पर वार किया है। मौला ये घोड़ा हाजिर है, ये घोड़ा कभी किसी दुश्मन के पीछे गया नहीं है मगर ये कि उसको दबोच लिया है। मौला ये दोनों चीजें हाजिर है, मैं आपकी मदद नहीं करता। इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? इमाम हुसैन ने कुरान की वो आयत पढ़ी, उस आयत का तर्जुमा ये है कि हम गुमराहों की मदद नहीं लेते। वो अफराद के सलवात पढ़ दीजिए। वो अफराद के जो गुमराह हैं, हम उनकी मदद जो है वो हासिल नहीं करते। तो अजीजाने मोहतरम, करबला के इस वाक्य में हमें बहुत से दर्स मिलते हैं। आने वाली मजालिस में बीच बीच में मैं चाहूंगा कि उन वो दर्स जो हमें करबला से मिलते हैं मैं उसकी तरफ इशारा करूं, लेकिन साथ साथ मैं उन दो तीन उन पैगामात की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं। वो दर्स जो करबला से मनफी दर्स हमने लिया, अब आप ताज्जुब करेंगे मेरी इस बात पर कि कुछ दर्स ऐसे हैं कि जो मुस्बत हैं, जो तामीरी हैं, जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जो हमें लेने चाहिए, और कुछ दर्स ऐसे हैं जो हमने करबला से लिए लेकिन करबला से वो दर्स नहीं लेना चाहिए लेकिन हमने वो दर्स भी लिया। वो कौन सा दर्स है? इंशाल्लाह आने वाली मजलिसों में मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जो पैगाम हमें करबला का मिलता है, उस पैगाम में एक पैगाम ये भी है कि करबला में हमें ये नजर आता है कि जो नेकियां हैं और जो नेक सिफात हैं वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और करबला का अजीब वाकया ये है कि हमारे उलमा ये लिखते हैं कि हुसैन के अंदर सिफात जो थी उनमें सब्र भी था, उनमें इस्तकामत भी थी, उनमें रिजाए इलाही भी थी, उनमें तवक्कुल भी था, उनमें मुख्तलिफ किस्म की सिफात थी। और करबला में हमें नजर आता है कि इमाम हुसैन की इन तमाम सिफात में एक दूसरे के दरमियान ये मुकाबला था कि कौन आगे बढ़ जाए। सब्रे हुसैन ये चाहता था कि इस्तकामते हुसैन पर सबकत ले जाए। तो ये मुकाबला हुसैन की सिफात में था करबला में। तो गोया ये हमें दर्स मिलता है। लेकिन अजीजों, मैं सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहूंगा, आने वाली मजलिसों में इशारा करूंगा। सवाल फिर सामने ये होता है कि वो कौन सी सिफत थी कि जो कामयाब हो गई? वो कौन सी सिफत थी? आया सब्र था हुसैन का? आया इस्तकामत थी हुसैन की? आया हुसैन का तवक्कुल था? आया हुसैन का जो है वो तवाज़ो और इंकसारी थी? आया हुसैन का इखलास था? तो शहीद मुताहरी ये कहते हैं कि हुसैन की तमाम सिफात में शबे आशूर और आशूर का दिन आपके सामने है, तमाम सिफात में ये मुकाबला था कि कौन किससे आगे बढ़ जाए। लेकिन जो चीज सबसे आगे बढ़ी और जो चीज सबसे कामयाब हुई वो हुसैन के अंदर पाए जाने वाला इत्मीनान था। वो इत्मीनान नफ्स था। ये इत्मीनान ऐसा था कि जू जू वक्त शहादत करीब आ रहा था हुसैन का चेहरा नुरानी होता चला, उसमें नुरानियत नजर आ रही थी। तो अजीजाने मोहतरम, सबसे अहम बात और आखिरी नुक्ता, और वो यही कि जब वक्त होता है तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि मौके अपॉर्चुनिटीज जब मिलती हैं अच्छे काम की उसको अवेल करना चाहिए, वरना جب وقت آتا ہے تو انسان امتحان کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا, پریپیئر نہیں کر سکتا. ہمیں آنے والے حالات کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کربلا سے بہت زیادہ قدم قدم پہ درس ملتے ہیں. قدم قدم پر ہماری انفرادی, اجتماعی اور خاندانی زندگی میں ہمیں وہ درس ملتے ہیں, ہمیں وہ قوت ملتی ہے, ہمیں وہ حمایت ملتی ہے, ہمیں وہ سپورٹ ملتی ہے, ہمیں وہ اسپریچویلٹی ملتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی حقیقت کسی جگہ موجود ہو اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں, یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں ملتی ہیں. لہذا ہم ایک جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ یہ کہ آج کے اس مجلس میں کہ جس کا ذکر ہم, جس شخصیت کا ذکر ہم نہیں کریں گے, اور وہ وہی ہستی, وہی شخصیت تھی کہ جب کوفے میں مسلم بن عقیل کی ہزاروں لوگوں نے بیعت کی, یہ وہ مسلم بن عقیل تھے. آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ کوفے میں آ رہے تھے اور کوفے میں داخل ہو چکے تھے تو لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ مسلم ہمارے مہمان, ہم مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں, ہمیں ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہو. لیکن جب ابن زیاد کا خوف پیدا ہوا, جب جبر و تشدد کا وقت آتا ہے, جب امتحان اور آزمائش کا وقت آتا ہے, تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت بھاگ جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کو تیار نہیں کیا ہوتا انسان. مسلم بن عقیل کے حوالے سے ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ میرے بھائی عقیل کو دوست رکھتے ہیں؟ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کا عجیب جواب ہے, کہا کہ یا علی, میں عقیل سے دو بنیادوں پر محبت کرتا ہوں, دو وجوہات کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں. ایک تو اس لیے کہ میں خود فی نفس ہی میں عقیل کو دوست رکھتا ہوں, بے ذات ہی اپنی ذات میں میں عقیل کو دوست رکھتا ہوں, اور دوسرا اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ ابو طالب اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے یا علی, تمہارے فرزند حسین کے راستے میں جو ہے عقیل کا فرزند اس کی محبت میں قتل ہو جائے گا, اس کی محبت میں شہید ہو جائے گا. لفظ محبت استعمال کیا ہے, کوئی اور نہیں کیا. یعنی مسلم بن عقیل کا آپ معیار یہاں پر دیکھیں کہ اس وقت رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی, تمہارے بیٹے کی محبت میں عقیل کا فرزند جو ہے ایک دن قربان ہو جائے گا. یہ مسلم بن عقیل, ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت نماز مغرب کا وقت ہے, نماز عشاء کا وقت ہے, دو یا چار لوگوں سے زیادہ مسلم بن عقیل کے پیچھے نہیں ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب مسلم نے دیکھا کہ اب ان کا ساتھ دینے والا کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں ہے. کوفے کی اندھیری گلیاں ہیں اور کوفے کے کوچے میں اور گلیوں میں اب مسلم نکلتے ہیں, راستہ ان کو معلوم نہیں ہے, پیاس لگتی ہے, پانی پینا چاہتے ہیں. اور پھر اس بڑھیا بوڑھی عورت کا دروازہ توعہ نامی, اس کو دیکھتے ہیں. مسلم عقیل درخواست کرتے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دو. اس بوڑھی عورت توعہ نے مسلم بن عقیل کو پانی دیا. اب توقع یہ تھی کہ اب مسلم بن عقیل واپس چلے جائیں گے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم بن عقیل اس دروازے کے سامنے اس عورت کے بیٹھ گئے. بوڑھی عورت نے تعجب کیا, کہا کہ اے شخص, کیا تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے؟ کیا تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کہا, دوسری مرتبہ کہا. مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے. کہا کہ حالات بہت خراب ہیں, تم چلے جاؤ واپس. لیکن مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے. عزدارو, اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک پناہ نہیں دوں گی جب تک تم اپنا تعارف نہیں کرواؤ گے. کہا مسلم بن عقیل نے اپنا جب تعارف کروایا کہ میں خاندان اہل بیت سے ہوں, تو ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت تڑپ گئی, علی کی چاہنے والی تھی. مسلم کو گھر میں بلایا رات کو ٹھہرانے کے لیے. اس کا بیٹا آیا جو ابن زیاد کا ایجنٹ تھا, ابن زیاد کو اطلاع دی, 300 فوجیوں کو بھیجا مسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلم جب کھڑے ہوئے تو پھر باہر نکلے اور پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کیا. سپہ سالار کے الفاظ تاریخ میں ہیں کہ وہ سپہ سالار نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اے ابن زیاد کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم تو نے یہ فوج بھیجی جیسے کوفے کے کسی دکاندار سے چل کر نہیں ہو؟ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا تعلق علی کے خاندان سے ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا تعلق جو ہے یہ شیر کی طرح جنگ کر رہا ہے؟ اس کے بعد اور فوج بھیجی گئی. لیکن مسلم کب تک جنگ کرتے؟ تلوار چلانے والوں نے تلوار چلائی اور اس کے بعد پتھر مارنے والوں نے مسلم بن عقیل پر پتھر برسائے. اور وہ وقت آیا کہ جب مسلم بن عقیل ایک مرتبہ گر پڑے, ان کو اسیر بنایا گیا, گرفتار کیا گیا, ابن زیاد کی طرف لے جایا گیا. راستے میں مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو تھے. مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسی فوج کے لشکر ابن زیاد کے ایک شخص نے کہا, مسلم بن عقیل کیا تمہیں موت کا خوف ہے؟ کیا تم اس لیے رو رہے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی خوف تھا تو تمہیں کوفے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سننا تھا کہ مسلم نے تڑپ کر کہا, اے شخص میں موت کی خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا, بلکہ میں رو رہا ہوں اس غریب نینوا کی خاطر کہ جس کو میں نے خط لکھ کر بلایا تھا, یہ کہہ کر بلایا تھا کہ مولا آ جائیے, کوفے کے حالات سازگار ہیں اور میرے مولا اکیلے نہیں ہیں بلکہ زینب و ام کلثوم بھی ان کے ساتھ ہیں. عزادارو, مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا. وہ شخص کوفے سے نکلا, چند لفظ اور, کوفے سے نکلا, رستے میں امام حسین کو دیکھا. اب ذرا آپ نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگائیں امام حسین کا کہ کوفے سے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھیں. مسلم بن عقیل کے حالات کا جاننا امام حسین کے لیے کتنا ضروری تھا, لیکن امام حسین اس شخص کو حسرت سے دیکھتے رہے اور وہ شخص نہ رکا اور چلا گیا, اس لیے کہ وہ یہ بری خبر امام حسین کو نہیں سنا سکتا تھا, نہیں سنانا چاہتا تھا. پھر وہ دو افراد کہ جنہوں نے حج ادا کیا تھا وہ وہاں سے چلے کوفے کی طرف امام حسین سے ملاقات کرنے, امام حسین کا ساتھ دینے. رستے میں ان دو افراد کو یہ ایک شخص ملا, ان دونوں نے ایک دوسرے کا تعارف کروایا, سب کا تعلق بنی اسد سے تھا. تو کہا کہ تم کوفے سے کیا خبر لائے ہو؟ کہا میں کوفے سے کوئی اچھی خبر نہیں لایا. میں کہا پھر بھی کیا خبر ہے؟ کہا کہ مسلم اور ہانی کے جسموں کو ان کے پاؤں سے رسی بندی ہوئی ہے اور کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں ان کو پھرایا جا رہا ہے. میں نے اس حال میں مسلم کو دیکھا اور ہانی کو دیکھا. عزادارو, بس یہ سننا تھا, یہ دو افراد آئے, حسین ابن علی اپنے خیمے میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے, مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی, حسین نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور قرآن کی آیت پڑھی, اور اس کے بعد امام حسین مسلم بن عقیل کے بچوں کے خیمے میں چلے گئے. مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا, بچی کے سر پر دست شفقت رکھا. یہ رکھنا تھا, مسلم کی بچی تھی, کسی معمولی انسان کی بچی نہیں تھی. کہا یا ابا عبداللہ, آج تو آپ میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. حسین نے کہا کہ بیٹی, آج کے بعد سے تم مجھے اپنا باپ سمجھو. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. Yeah.